الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو پچھلے 9 ہفتوں سے یا 9 مجالس سے ہمارے یہاں جو سلسلہ دروس چل رہا تھا وہ ایک مضمون پر مبنی تھا کہ تحفظ عورت، خاندان اور مارکیٹ، حقیقت اور افسانے میں فرق. تو یہ مضمون تو ہم نے پچھلی مجلس کے اندر مکمل کر لیا تھا اور اس کا آخری جملہ، اس کے اوپر کافی بات بھی کری تھی کہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ بس کرنے کا کام کیا ہے، یعنی عورت کو تحفظ مہیا کرنا ہے، خاندانی نظام کو تحفظ مہیا کرنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے لکھا تھا کہ کرنے کا کام خاندان کو مارکیٹ میں ضم کر دینا نہیں ہے، بلکہ یہ تو پیر پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے، بلکہ فرد کی درست تربیت پر توجہ دینا ہے. فرد کی درست تربیت کے اوپر توجہ دینا، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو انہوں نے کہا تھا کہ تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے، لیکن صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ مارکیٹ نظام کو تحلیل کرنا یہ اس تربیت سازی سے بھی زیادہ ضروری عمل ہے کہ اس کے بنا یہ تربیت کبھی عام نہیں ہو سکے گی. یعنی نظام کو بنانا جو ہے وہ ان کے نزدیک تربیت سے بھی زیادہ اہم ہے. اور ساتھ اس کی وجہ لکھی کہ جب تک یہ نظام نہ بنے گا تو اس وقت تک یہ تربیت عام نہیں ہو سکے گی. یعنی آپ کے پاس اتنی زیادہ تعداد میں لوگ نہیں آ سکیں گے کہ جو کہ تربیت یافتہ ہوں. آپ تھوڑے سے تربیت یافتہ لوگ تو بنا لیں گے، لیکن اس تھوڑے سے تربیت یافتہ لوگوں سے جو ہے نا وہ بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کی اس بات سے اختلاف کیا تھا، ہم نے ان کی اس بات سے اختلاف کیا تھا، بلکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ نہیں، تبدیلی جو ہے وہ تھوڑے سے افراد سے ہی آتی ہے، تبدیلی تھوڑے افراد سے ہی آتی ہے. پہلے آپ تھوڑے تربیت یافتہ نفوس بناتے ہیں، پھر وہ تربیت یافتہ نفوس جو ہے نا پھر اس تربیت کو عام کرنے کا کام کرتے ہیں، اس تربیت کو عام کرنے کا کام کرتے ہیں، اور ایسے ہی تدریجن تبدیلی آتی ہے، ایسے ہی تدریجن تبدیلی آتی ہے. اور اس کی ہمیں بہترین اور سب سے افضل ترین اور ہمارے لیے تو واحد ترین مثال جو ہے وہ ہمارے آقا، ہمارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی موجود ہے. اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، بہترین ماڈل تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے اندر ہے. تو یہ تبدیلی جو ہے وہ ایسے آتی ہے، پہلے چکن آتے ہیں پھر انڈے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، انڈے پہلے نہیں آتے، چکن پہلے آتے ہیں، پھر چکن کے اندر سے جو ہے وہ انڈے نکل کے آتے ہیں. تو اگر ہم چکن سے مراد جو ہے وہ تربیت یافتہ نفوس لیں، ٹھیک ہے، تربیت یافتہ افراد لیں، اور انڈے سے مراد جو ہے وہ نظام لیں، جو کہ ایز اے کانسیکوینس، ایز اے نتیجہ جو ہے وہ پھر دنیا کو ملتا ہے، نظام ملتا ہے، سیاسی نظام ملتا ہے، ایک مملکت کا نظام ملتا ہے، ایک معاشرے کا نظام ملتا ہے. تو انڈے سے مراد جو ہے وہ نظام لیں، تو پہلے کون آئے گا؟ انڈا پہلے آئے گا، نظام پہلے آئے گا، پھر اس کے بعد بندے بنیں گے، یا پہلے بندے بنیں گے پھر نظام آئے گا. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور ہمارے مشائخ، ہمارے حضرت نے بھی اس کے اوپر ہمیں بالکل ذہن صاف کر دیا کہ پہلے چکن آئے گا، پہلے افراد آئیں گے، اور اس کے اوپر نقلی عقلی ساری کی ساری دلیلیں موجود ہیں. نقلی دلیل کیا؟ جو ہمیں قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ملتی ہے وہ نقلی دلیل کہلاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نفوس پہلے بھیجے، نفوس کے بھیجنے کے بعد نظام بنا ہے، نفوس نے آ کر کے نظام بنایا ہے. پہلے نظام کسی طریقے سے بنوا دیا، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ایکو سسٹم بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں؟ دنیا کے اندر ایکو سسٹم ہے، دنیا کے اندر ایک جنگلات کا سسٹم ہے، دنیا کے اندر ایک آپاشی کا سسٹم ہے، دنیا کے اندر جو ہے وہ بے شمار سسٹمز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انسانوں کا بھی ایک سسٹم بنا دیتے، کیا مشکل تھا اللہ کے لیے؟ فرشتے بھیجتے، وہ سسٹم بنا دیتے، بعد میں نبی آتے رہتے، بعد میں کتابیں آتی رہتی۔ لیکن اس والے سسٹم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب نہیں پسند فرمائی، جیسے کہ آپاشی نظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب پسند فرمائی کہ فرشتوں کے ذریعے سے پانی نیچے آتا ہے، پانی نیچے پہنچوایا بارش کا پانی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے وہ چیزوں کو اگوایا وغیرہ وغیرہ۔ انسانوں کا نظام ایسے نہیں بنوایا، پہلے بندے بھیجے پھر نظام۔ اور اس کے بعد عقلی دلیل اس کے اندر، یعنی نقلی دلیل بھی موجود ہے، اور عقلی دلیل بھی بہت سمپل ہے کہ جب آپ پروردگار کو جانتے ہیں کہ پروردگار ہی فاعل حقیقی ہے، اللہ ہی نے سارے کام کرنے ہیں، ہم تو بس ایک ٹول ہیں جس کے لیے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے کہ اے اللہ آپ ہمیں بطور ٹول کے استعمال فرما لیجئے، اپنی پسند کی زندگی کے لیے، اپنے کاموں کے لیے آپ ہمیں پسند فرما لیجئے، کرنا تو آپ نہیں ہے سب کچھ، ہمارے پاس تو اتنی جو ہے وہ طاقت ہی نہیں، ہمارے پاس تو اتنی عقل ہی نہیں، ہمارے پاس تو اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ ہم جو ہے وہ کچھ کر سکیں، کرنے والی ذات تو آپ کی ذات ہے۔ تو جب کرنا اللہ نے ہے، ہم نے تو خالی استعمال ہونا ہے، تو پھر مسئلہ ہی کیا ہے؟ مسئلہ ہی کیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ نظام کی فکر کرتے رہے، پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا؟ بھائی اللہ نے کرنا ہے، ہم نے تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنی ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے نا ہم نے، فتبع سبیل من اناب الیہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، کرنا تو اللہ نے ہے، تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ جب تک نظام نہیں بنے گا اس وقت تک یہ تربیت عام نہیں ہوگی؟ اور تم نے کرنی ہے تربیت عام، میں نے کرنی ہے تربیت عام، یہ تو اللہ نے کرنی ہے نا، تو بھائی اللہ کو اللہ کا کام کرنے دو۔ ہمارے حضرت بڑے بڑے سکون سے ایک بات کہتے ہیں، بڑے سکون سے بات فرماتے ہیں، اللہ کو اس کا کام کرنے دو، اللہ کے کاموں کے اندر جو ہے نا وہ دخل اندازی کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے کام کا حصہ بننے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو قبول کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت والی، اطاعت والی زندگی اختیار کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پیروی والی زندگی اختیار کرو۔ لیکن ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیک تھنگز ان یور اون ہینڈز، اپنے ہاتھوں میں چیزوں کو لینے کی کوشش نہ کرنا کہ میں کر کے دکھاؤں گا۔ یہ میں جب آتی ہے نا بندے کے اندر، یہی سارا کا سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس کا، ہم نے کچھ نہیں کرنا، کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور اسی نے جو ہے وہ کرنے بھی ہیں، اور اسی نے جو ہے وہ ہمارے مخالفین کو یا اس راستے کے اندر جو رکاوٹیں پیدا کرنے والے لوگ ہیں، اسی ایک ذات نے ان سب کو شکست بھی دینی ہے، اسی ایک ذات نے ان سب کی مکر و فریب کا جو ہے وہ توڑ بھی کرنا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم تو اللہ کا ذکر تو ہمیں نہیں آتا نا، ہم زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں، دین کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اور دین کی کتابوں کو پھر کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ ہمارے سب کانشیس سے جو ہے نا وہ کسی طریقے سے ریموو ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبردست جو ہے وہ نظام بنا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ بے شک کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سب کچھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا، بہترین جو ہے وہ پلاننگ کا مظاہرہ کیا، لیکن کرنے والی ذات جو تھی وہ اللہ ہی کی تھی، پیچھے اللہ ہی کی ذات تھی، اللہ ہی کی طرف سے نبی علیہ السلام کو انسٹرکشنز مل رہی تھیں، نبی علیہ السلام ان کی اطاعت کرے چلے جا رہے تھے، بہترین بندگی، بندگی جس کو ہماری سلینگ میں کہتے ہیں بندگی، ختم ہے نبی علیہ السلام کے اوپر، یعنی انتہا آف سرونٹ ہڈ نبی علیہ السلام کی۔ تو نبی علیہ السلام نے جتنی تکلیفیں سہیں، جتنی قربانیاں دیں، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ آ کر کے یہودیوں کی سازشوں کا جیسے مقابلہ کیا، اور جنگ بدر کے اندر جیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ کیا، لیکن جب فتح مکہ نصیب ہوئی، جب فتح مکہ یعنی جو ایک فتح کھل گیا وہ معاملہ، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو نبی علیہ السلام کے سامنے مسخر کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، سر جھکا ہوا ہے، حتیٰ کہ داڑھی مبارک جو ہے وہ بطن مبارک کو لگ رہی ہے، داڑھی پیٹ کو ٹچ ہو رہی ہے، ایسے سر جھکا کر کے کہہ رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ وحدہ، تمام کی تمام تعریفیں اس ایک ذات کے لیے، نصر عبدہ، یہ جس نے اپنے بندے کی مدد کی، وحزم الاحزاب وحدہ،
اور اکیلے ہی تمام احزاب کو، تمام لشکروں کو اکیلے ہی بھگوا دیا، بھگا دیا، ان کو ہٹا دیا، شکست دے دی. تو سارا کا سارا کریڈٹ نبی علیہ السلام نے کس کو دے دیا؟ اللہ تعالیٰ، اکیلے اللہ تعالیٰ نے. آئی واز ناٹ پارٹ آف اٹ، میں اور میرے جو اصحاب تھے وی ور ناٹ اسسٹنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اینی آف دیٹ. اللہ تعالیٰ نے خود سارا کا سارا کام کیا. یہ بندگی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کے اوپر نظر رکھنا. تو ایک ایمان والے کی نظر اللہ کے اوپر ہوتی ہے، اللہ نے کرنا بھی ہے، اللہ نے مخالفین کو ہرانا بھی ہے. جب ہی اللہ تعالیٰ اس بات کا خصوصی خیال رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر، اپنے کلام کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار اپنی طرف ہماری توجہ کو مبذول کراتے رہتے ہیں کہ مجھے مت بھولنا، تم جو بھی تم کر رہے ہو، جو بھی یہ کافر کر رہے ہیں، جو بھی ایمان والے کر رہے ہیں، ہاں میں کافروں کے برے اعمال کا کریڈٹ کافروں کو بھی دیتا رہوں گا کہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا، ان کے برے اعمال. میں ایمان والوں کو بھی ان کے نیک اعمال کا کریڈٹ دیتا رہوں گا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا بھی ذکر کرتے رہتے ہیں. ایک ہی آیت کے اندر جہاں ایمان والوں کی نیکیوں کا ذکر کرتے ہیں، ادھر ہی کافروں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کافروں کو توفیق نہیں دی گئی، ان کو ہدایت نہیں دی گئی. کس نے ہدایت نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی. کافروں کے برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایمان والوں کی ہدایت کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پہ لائے گئے. کس نے ہدایت کو، کون ان کو ہدایت پہ لے کر کے آیا؟ اللہ ان کو ہدایت پہ لے کر کے آیا. تو اللہ تعالیٰ بار بار اپنا تذکرہ جو ہے وہ ایک ہی جملے کے اندر موڑ موڑ کے اپنا تذکرہ فرماتے رہتے ہیں. وہیں پر اللہ تعالیٰ مخالفین کا تذکرہ فرماتے ہیں اپنے قرآن پاک کے اندر، مخالفین کا، کہ وہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، وہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں. ویمکرون، اور ان لوگوں نے پلاننگ کری، ان لوگوں نے مکر کیا، ان لوگوں نے منصوبے بنائے. ویمکر اللہ، اور اللہ نے بھی منصوبے بنائے. ایک طرف منصوبے بنانے کو، مکر و فریب کرنے کو، پلاننگ کرنے کو کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ کافروں کی طرف منسوب کر رہے ہیں. لیکن عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو کافر کے متبادل کون سا نظام ہے؟ ایمان والوں کا نظام ہے. تو یہاں پر تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی کافروں نے بھی پلاننگ کری اور میرے رسول نے بھی پلاننگ کری، کافروں نے بھی پلاننگ کری اور ایمان والوں نے بھی پلاننگ کری. نہیں، کافروں نے بھی پلاننگ کری، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی پلاننگ کری. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین پلان کرنے والا ہے، بہترین پلان کرنے والا، بہترین اللہ تعالیٰ ہے. تو مسلمانوں کو پلان کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یہ ہوتی ہے مسلمانوں کی پلاننگ، کہ جیسے اللہ کے حکم آ رہے ہیں ہم نے کیسے ان کے اوپر عمل کرنا ہے، جیسی ہدایات ملنی ہم نے کیسے ان ہدایات کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا ہے. باقی ہدایات کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے. پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے پلاننگ کرنی ہے. تو جب اللہ نے کرنی ہے تو ڈر کس بات کا، پریشانی کس بات کی؟ ان کے مکر و فریب سے، ان کی چالوں سے، ان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے، ان کی سرویلنس سے، ان کی ایسپیوناج سے، ان کی جاسوسی سے کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ ان کو زمین کا چپا چپا پتا ہے. سو واٹ، یہ زمین کے چپے چپے کو دیکھتے بھی ہیں، یہ ہر ایک کی بات کو سنتے بھی ہیں اپنے فون سے، ٹیپنگ سسٹمز کے ذریعے سے ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں. سو واٹ، کیا کر لیں گے؟ یہ ہر ایک کی بات سن رہے ہیں، ہماری بات سن رہے ہیں، ہمارے بڑوں کی بات سن رہے ہیں، ہمارے حکمرانوں کی بات سن رہے ہیں، ہمارے اپوزیشن کی بات سن رہے ہیں. سو واٹ، انہوں نے شکست دینا ہے، اللہ کو شکست دیں گے یہ، یا ان کو ہم نے شکست دینا ہے؟ ہم نے تو ان کو شکست دینی نہیں ہے، ان کو تو اللہ نے شکست دینی ہے. اور اللہ جو ہے وہ ان کی پلاننگ سے بڑھ کے پلاننگ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ایسپیوناج سے زیادہ بڑھ کے ایسپیوناج کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ دیکھنے والے ہیں، سمیع ہیں، اور اللہ تعالیٰ بصیر ہیں. یہ سماعت اور بصارت ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے. یہ ساری دنیا کو بھی اگر اپنے فون ٹیپس لگا کر کے مانیٹر کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی سماعت کو چیلنج نہیں کر سکتے، اس کے قریب قریب بھی نہیں آ سکتے. تو بھائی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو اپنا کرنے کا کام کرنا ہے بس، اور ہم نے تو تھوڑی سی اپنی زندگی ہے وہ بندگی کے اندر گزارنی ہے. تھوڑے دن کے بعد ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. ہم نے اس دنیا کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کا نظام قائم کرنا ہے. کوئی کیا پتا میری اگلے لمحے موت آ جائے، میری موت جو ہے وہ اگلے دن آ جائے، اگلے دن نہیں آئے چلو اگلے مہینے آ جائے، اگلے مہینے نہیں آئے اگلے سال آ جائے. تو میں نے کون سا دوست بیٹھ کر کے دنیا کے اندر اللہ کے نظام، مجھے تو کل کا پتا نہیں، میں نے بیٹھ کر کے نظام کرنا ہے جس کو کل کا پتا نہیں، جس کو ایک منٹ کے بعد کا پتہ نہیں, جس کو کہ سیدھے ہاتھ پہ سلام پھیرے تو الٹے ہاتھ کا پتہ نہیں کہ ابھی اس الٹے ہاتھ پہ سلام پھیر بھی سکے گا کہ نہیں سکے گا. ایسی ہستی نے, ایسی شخصیت نے دنیا کا نظام بدلنا ہے. ایسی ہستی نے جو ہے وہ دنیا میں اللہ کا نظام قائم کرنا ہے. منہ اور مسور کی دال, اپنا منہ دیکھو اور مسور کی دال کے دیکھو. تمہارے مسور کی دال جو ہے نا تمہارے منہ سے زیادہ قیمتی ہے. تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. یو ڈونٹ بیسیکلی مین اینی تھنگ. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن ہمارا پروردگار وہی ہے سب کچھ. ہمارا پروردگار, ہم نے پروردگار کو راضی کرنا ہے. تو اس وجہ سے نظام بنانا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کے ذریعے سے نظام بنوائیں گے. ہم نے تو اپنے آپ کو ان چنے ہوئے بندوں میں شامل کرنا ہے. دس از آل وی ہیو ٹو ڈو. اور اسی کا طریقہ جو ہے وہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھنا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا تھا ویسے ہی ہم نے سیکھنا ہے. یہ ہے ہمارے کرنے کا کام. تو اسی کرنے کے کام کو جو انہوں نے اپنے آخری جملے میں لکھا تھا کہ فرد سازی کا کام, بندہ بنانے کا کام, یہ ہے اصل میں کرنے کا کام. اچھا, اس بات کو ہم نے آگے لے کر کے اب چلنا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ ہم چاہ رہے تھے کہ یہ جو پورا ایک سلسلہ چلایا گیا ہے 9 دروس, اس کے اندر تحفظ عورت کے اوپر تھے. اور اس تحفظ عورت سے پہلے جو ہے وہ ہم نے اس مضمون کے اوپر, 2 مضامین کے اوپر کافی سارے لیکچرز دیے تھے جو کہ ان خاتون کے لکھے ہوئے تھے کہ ہو سیز دیٹ مسلم ہاؤس وائفز ڈو نتھنگ. کہ کون کہتا ہے کہ گھر میں بیٹھی ہوئی جو عورت ہوتی ہے وہ کچھ نہیں کرتی ہے. اور دوسرا مضمون تھا اسی سلسلے کا کہ وائی ڈو سم مسلمز انڈر پرائیورٹائز دا رول آف اے وائف اینڈ مدر. کہ جو گھر کے اندر گھریلو عورت ہوتی ہے, ماں کا کام کردار ادا کر رہی ہوتی ہے اور بیوی کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے, کچھ مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کیوں کہ اس کی تو جاب جو ہے وہ کوئی جاب ہی نہیں ہے. جیسے کوئی کہتے ہیں نا, آپ فارغ ہیں آج کل, بس دین کا کام کر رہے ہیں, فارغ ہیں دین کا کام کر رہے ہیں. ہاں بھائی, دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیا, یہ ایک پازیٹو چیز ہے. لیکن چونکہ فارغ ہیں اس وجہ سے دین کا کام کر رہے ہیں. یعنی دین کا کام جو ہے نا فارغ لوگوں کے لیے ہے خالی, یا دین کا کام جو ہے وہ صرف فارغ لوگ کر سکتے ہیں, یا دین کا کام اصل میں کام نہیں ہے. یہ تو فراغت میں کرنے کا کام ہے جس کو پاس ٹائم کہتے ہیں. This cannot be the primary role of a ایمان والا. مسلمان کا یہ پرائمری رول نہیں ہو سکتا, یہ تو پارٹ ٹائم میں کرنے والا کام ہے. اصل جاب تو ہوتی ہے نا 9 to 5 والی جاب, 9 to 8 to 6 والی جاب, وہ اصل کام ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے عورت کے بارے میں بھی یہی کہ یہ کون سا کام کر رہی ہے, یہ گھر میں بیٹھ کے کچھ نہیں کر رہی ہے. تو اس جو متھ تھا, بہت ساری متھس بنائی ہوئی ہیں کافروں نے, اور ان متھس کو ہمارے اندر اپنے نظام تعلیم کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے اب ہمارے اندر بالکل رچا بسا دیا ہے. تو ان متھس کو توڑنے کے لیے ہم نے 2 مضامین اس سے پہلے پڑھے تھے کہ بھی مسلم وائف جو ہیں وہ بہت سب سے امپورٹنٹ کام کر رہی ہوتی ہیں, بہت امپورٹنٹ کام کر رہی ہوتی ہیں. اور جو غلط فہمیاں اس کے بارے میں پھیلی ہوئی ہیں وہ غلط فہمیاں یہی ہیں کہ لوگ ان کاموں کو دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے. تو اس کو ہم نے پھر 2 مضامین سے سمجھانے کی کوشش کری تھی, اور بہت سارے مختلف موضوعات کے اوپر ان مضامین کے تحت ہم نے بات کری تھی, جن میں تعلیمی نظام کے اوپر بھی بہت ساری باتیں تھیں. کہ جو تعلیمی نظام ہے اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نیوٹرل دو دھاری تلوار قسم کی چیز ہے یہ, کہ جس کو کہ اگر آپ کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا آ جائے تو آپ اپنے دشمنوں کو اس تلوار سے شکست دے سکتے ہیں, اور اگر آپ کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا نہ آئے تو پھر آپ اپنے آپ کو زخمی کر لیں گے اس تلوار سے. ہم نے اس کو دلائل کے ذریعے سے پروف کرنے کی کوشش کری تھی کہ ہرگز نہیں, یہ تعلیمی نظام دو دھاری تلوار نہیں ہے, یہ صرف ایک دھاری تلوار ہے. یہ جو تعلیمی نظام جو کہ کافروں کا بنایا ہوا تعلیمی نظام ہے, یہ صرف ایک دھاری تلوار ہے. اس سے مسلمان صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, فائدہ نہیں پہنچا رہے, صرف نقصان پہنچا رہے ہیں. اور ایسا نقصان پہنچا رہے ہیں, اتنا گہرا نقصان پہنچا رہے ہیں کہ اس کو وہ نقصان سمجھ بھی نہیں رہے بلکہ اس کو فائدہ سمجھ رہے ہیں. اس سے بڑا گہرا نقصان اور کوئی نہیں ہو سکتا. ہمارے حضرت اپنے بیان میں اکثر فرماتے ہیں کہ سب سے مہلک بیماری وہ بیماری ہوتی ہے کہ جس کو کہ بیمار بیماری نہ سمجھے, جس کو کہ بیمار بیماری نہ سمجھے. کینسر سب سے مہلک بیماری نہیں ہوتی. اگر اس بیمار نے اس کو پہچان لیا کہ ہاں مجھے کینسر ہے, مجھے اس کی علاج کا کچھ بندوبست کرنا ہے, کچھ کیمو تھراپی کروانی ہے, کوئی ریڈیو تھراپی کروانی ہے, کچھ کرنا ہے مجھے اس کے لیے, یا سورہ رحمان کی تلاوت ہی سننی ہے, کینسر کا علاج. بہت سارے لوگ ہیں سالوں کینسر کے ساتھ زندہ ہیں, حتیٰ کہ ایسا بھی لوگوں کے ساتھ آیا کہ کینسر ختم ہو گیا. کچھ سالوں کے بعد انہوں نے جا کر کے پھر سے وہ کروایا تو اسکین کروایا تو کینسر ہی ختم ہو گیا. تو کینسر جیسی مہلک بیماری بھی اتنی مہلک بیماری نہیں ہے. سب سے مہلک بیماری ہر وہ بیماری ہے جس کو بیمار بیماری نہ سمجھے. اور ہم اس تعلیمی نظام کے ایسے بیمار ہیں کہ اس بیماری کو ہم بیماری نہیں سمجھتے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے امپاورڈ ہو کر کے جو ہے نا وہ اپنے دشمنوں کو شکست دے دیں گے اور دنیا کے اندر جو ہے وہ عزت رفتہ حاصل کر لیں گے. تو اس سے بڑا دھوکہ جو ہے وہ مسلمانوں کو آج کیا لگے گا. تو اس ٹاپک کے اوپر بھی بہت ساری باتیں کرنی تھیں. اب جو ہے وہ کچھ باتیں ہم نے اس سے آگے لے کے چلنی ہیں جو کہ اس مضمون سے باہر سمجھیں, خارج میں سمجھیں کہ یہ جو تربیتی نظام ہے اس کی کیا حقیقت ہے. اس کو وائرلیس ہونے کی ضرورت ہے. تو دیکھیں پہلے بھی اگرچہ کہ ہمارے یہاں بات ہو چکی ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ انسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات سے مختلف بنایا ہے. دیگر مخلوقات جیسے حیوانات ہیں, پرند ہیں اور نباتات ہیں, حتیٰ کہ جمادات ہیں, وہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق فرمائے ہیں تو ان کے اندر اتنا شعور رکھ دیا ہوتا ہے کہ ان کو اپنی پیدائش کے وقت ہی پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس دنیا کے اندر کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, ان کا مقصد زندگی کیا ہے. اللہ رب العزت کی بندگی ہے تو وہ آ کر کے بندگی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا رول ان لائف پلے کر رہے ہوتے ہیں. کسی بھی جانور کو, کسی بھی پرندے کو, کسی بھی پلانٹ کو, کسی بھی پتھر کو, پانی کو, دریا کو, سمندر کو مدرسے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. نہ مدرسے کی ضرورت ہوتی ہے, نہ استاد کی ضرورت ہوتی ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ کسی مربی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو تربیت دی جائے تاکہ وہ اپنا جاب رول, اپنا پرپز ان لائف جو ہے وہ صحیح انداز سے پلے کر سکیں. ان کو کسی مربی کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی معلم کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ رکھا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے, کچھ بنیادی شعور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہوتا ہے جس کو کہ فطرت کہتے ہیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت کے اوپر ہر انسان کو پیدا فرمایا ہے. تو اپنے پروردگار کی پہچان اس کے اندر ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد اس پہچان کو نکھارنے میں اور اس پہچان کو چھپنے سے بچنے میں, یعنی یہ پہچان جو ہے وہ اس کی مسخ نہ ہو جائے, یہ ability to recognize his lord and her lord, یہ ability جو ہے یہ مسخ ہو کر کے ختم نہ ہو جائے, یہ ability اس سے چھن نہ جائے, اس کے لیے اس کو بہت زیادہ تربیت کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ تربیت اس کو کہاں سے ملتی ہے؟ اس کو ملتی ہے مربیوں سے, یہ تربیت ملتی ہے ماحول سے, یہ تربیت ملتی ہے. سب سے پہلا جو ماحول ہوتا ہے وہ اس کے گھر کا ماحول ہوتا ہے. اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اس کے سب سے پہلے مربی ہوتے ہیں. تو ان کے ذریعے سے پھر اس کو یا تو مثبت تربیت مل رہی ہوتی ہے. مثبت مطلب پازیٹو, کہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت کو دے کر کے اسے پیدا کیا ہے یہ فطرت جو ہے وہ نکھر کر کے سامنے آ جائے, یہ فطرت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر ہو جائے, یہ اپنے پروردگار کی معرفت میں بڑھتا چلا جائے. شروع میں معرفت تھوڑی تھی, تھوڑی سے بڑھ کر کے زیادہ ہو اور زیادہ ہو اور زیادہ ہو اور زیادہ ہو, حتیٰ کہ عارف باللہ بن جائے. عارف باللہ, ہر بندہ عارف باللہ تو نہیں بنتا نا, جس کی ایسی تربیت ہوئی ہوتی ہے وہ عارف باللہ بنتا ہے. تو ماحول سے یا تو مثبت تربیت ہوتی ہے, اور اگر مثبت تربیت نہیں ہوتی ہے, نہیں ہو رہی ہے, تو پھر منفی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اس کو یا تو عیسائی بنا دیتے ہیں یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا کوئی کسی اور مذہب کا, تو ویسا ماحول ملا تو اس کی منفی تربیت ہو گئی. اب یہ اپنے پروردگار کی پہچان جو لے کے پیدا ہوا تھا, یہ پہچان اس کے اندر سے ختم ہو رہی ہے, خراب ہو رہی ہے. توحید کی پہچان لے کر کے پیدا ہوا تھا اور اس کے ماحول نے اس کی منفی تربیت کری, یہ توحید سے گر کر کے شرک کے اوپر آ گیا. یہ اللہ کا جو ہے وہ بیٹا کسی کو کہنا شروع ہو گیا, یہ اللہ کی بیٹیاں کہنا شروع ہو گیا, یہ اللہ کی جو ہے وہ پارٹنرز اسائن کرنا, ایسوسیٹ کرنا شروع ہو گیا. تو اس کو منفی تربیت کہتے ہیں. تو انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے اس کو تربیت مل رہی ہوتی ہے, اگر مثبت نہیں ملے گی تو منفی تو ملے گی, کیونکہ شیطان اور جو شیاطین کا پورا نظام اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے, تو اس نظام کے ذریعے سے منفی تربیت کا سیٹ اپ تو پہلے سے ہے. تو کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر تربیت یافتہ ہو کر کے پیدا نہیں ہوتا. ہاں ہم نے ٹرمز کچھ پڑھی ہیں کتابوں کے اندر, مادرزاد ولی, یہ مادرزاد ولی جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی تربیت کی ضرورت پڑتی ہے. ولی تو کیا, نبی کو تربیت کی ضرورت پڑتی ہے. تو ولی کی کیا حیثیت ہے نبی کے سامنے, کہ مادرزاد ہو گیا تو بھائی مادرزاد نبی نہیں ہوتے کیا؟ وہ بعد میں نبی بنتے ہیں, پہلے سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نبی بننے ہیں. تو ان کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تربیت فرما رہے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی پوری کی پوری زندگی اتنی زیادہ کھل کر کے ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے تربیت فرمائی ہے. جبرائیل علیہ السلام کو استعمال کر کے بھی تربیت فرمائی ہے, دیگر ذرائع کے ذریعے سے بھی تربیت فرمائی ہے. اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ عروج کے اوپر پہنچے ہیں. تو کوئی انسان اس دنیا کے اندر پورا بن کر کے نہیں نکلا ہوتا. رب اللہ تعالیٰ نے اس رب کی تربیت کرنے والی کی صفت اپنے لیے ایسی پسند فرمائی ہے کہ وہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں شروع سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں, اور تھرو آؤٹ دا قرآن رب رب رب, حتیٰ کہ قل اعوذ برب الناس تک جا کر کے بات ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی ربوبیت تربیت کرنے والی جو صفت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے رب, یہ تربیت کرنے والی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے اور اپنے بندوں کے ساتھ اس والی صفت کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں, اپنے پورے کلام کے اندر یاد دلاتے رہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں, الست بربکم, شروع سے لے کر کے آخر تک. تو رب کا کام کیا ہوتا ہے؟ تربیت کرنا. تو بھائی تربیت کس کی جاتی ہے؟ جس کو تربیت کی ضرورت ہے, جو کہ ابھی مکمل نہیں ہوا. جتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی کیپیسٹی دے کر کے بھیجا تھا, جتنا ایک بیٹری کی جیسے کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کتنا چارج جو ہے وہ سٹور ہو سکتا ہے, یہ اس بیٹری کی کیپیسٹی کہلاتی ہے. اسی طرح ہر انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, ایک انتہا ہوتی ہے, ایک عروج ہوتا ہے. ہر انسان کا اپنا ایک عروج ہوتا ہے. ہر انسان کے لیے ایک عروج نہیں ہے کہ اس نے ہر بندے نے جو ہے وہ اس چھت تک پہنچنا ہے. نہیں, کسی نے اتنا پہنچنا ہے, کسی نے اتنا پہنچنا ہے, کسی نے اتنا پہنچنا ہے. تو ابتدا سے لے کر کے اپنے عروج تک اس کو کون پہنچاتا ہے؟ اس کا مربی پہنچاتا ہے, تدریجن اس کی ضروریات کو پورا کرتے 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 اس کو اپنے کمال عروج تک پہنچاتا ہے. یہ ہوتا ہے مربی. اور یہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے یہ براہ راست اپنے نبیوں کے مربی ہوتے ہیں, براہ راست. اور باقی انسانوں کے بھی اللہ تعالیٰ ہی مربی ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسیلے استعمال فرماتے ہیں. جیسے جو صحابہ کرام ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی مربی ہوتے ہیں, لیکن نبی کو وسیلے کے طور پر استعمال فرماتے ہیں. ان کی روحانی تربیت کے لیے اور ان کی تعلیمی تربیت کے لیے نبی کو وسیلے کے طور پر استعمال فرماتے ہیں. اسی طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اس چھوٹے بچے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ابتدائی تربیت کے لیے استعمال فرماتے ہیں. پھر اس کی جو روحانی تربیت ہوتی ہے اس کے لیے اس کے معلم یا اس کے مربی شیخ کو وسیلے کے طور پر استعمال فرماتے ہیں. تو بندہ جو ہے وہ تربیت کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتا. تربیت کے بغیر دنیا کے اندر وہ اپنے کمال, اپنے عروج تک پہنچنے کے قابل ہو نہیں سکتا. اسی کو ہمارے مشائخ ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ کوئی باغ جس کا کوئی مالی نہ ہو وہ خوبصورت نظر نہیں آ سکتا. اس کے اندر آپ بیج اگر بو بھی دینا تو بیج سے جو ہے وہ پودے نکلنے شروع ہو جائیں گے, لیکن وہ پودے عجیب و غریب شکل و صورت کیوں ہوں گے؟ کہیں سے اس کی ٹہنیاں نکلی ہوئی ہوگی, کہیں سے کانٹے نکلے ہوئے ہوں, کہیں سے وہ جو ادھر پھیلے ہوئے ہوں گے, ادھر پھیلے ہوں گے. باغ جو ہے وہ ایک جھاڑ جھنکار نظر آنا شروع ہو جائے گا. اگر اس باغ کا کوئی مالی نہ ہو, لیکن جس باغ کا مالی ہوتا ہے وہ باغ خوبصورت نظر آتا ہے, اس لیے کہ اس کا مالی جو ہے وہ اس کی تپ و برید کرتا رہتا ہے, اس کی ادھر ادھر کی نکلی ہوئی شاخوں کو جو ہے وہ کاٹتا ہے, اس کو ایسے طریقے سے جو ہے وہ بیل کے اوپر چڑھاتا ہے, شاخ بیلوں کو جو ہے وہ اس انداز سے چڑھاتا ہے, پھولوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ سامنے کی طرف کرتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آنے شروع کر دیتے ہیں. تو ایک باغ جو ہے وہ بغیر مالی کے اچھا نظر نہیں آ سکتا. اسی طریقے سے ایک انسان جو ہے وہ بغیر مربی کے اس کی صفات نکھر کے سامنے نہیں آ سکتی. اور اس کی جو برائیاں ہیں وہ اس سے دور نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تربیت کا نظام بنایا ہے، تو باغ کے مالی نے اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ مالی جس کو کہ اس کی تربیت کے اوپر متعین کیا گیا ہے، جو اس باغ کا رکھوالا بھی ہے اور اس باغ سے اس کی بہترین امیدیں بھی وابستہ ہیں، اس کی جو ہے وہ اس کی یعنی پیٹریوٹزم، اس کی وفاداری اس باغ کے ساتھ وابستہ ہے، تو وہ اس باغ کو اچھا بنائے گا۔ اور جو اس باغ کا دشمن ہوگا، وہ نہیں چاہتا کہ یہ باغ جو ہے وہ اچھا دیکھے، اس باغ کو جو ہے وہ کسی باغوں کے جو مقابلے ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو انعام ملے، تو وہ اس باغ کو اجاڑ کر کے رکھ دے گا۔ تو وہ مالی ہوگا لیکن اس باغ کو اجاڑنے کے اندر اپنا کام پلے کرے گا۔ یہی کام جو ہے وہ شیاطین کا ہوتا ہے، تو وہ انسان کو اجاڑنے کے اندر اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اس باغ کے وفادار ہوتے ہیں تو وہ اس کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو سب سے زیادہ اس کے وفادار جو ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اور اللہ والوں کے تابع جو اس کے والدین ہوتے ہیں وہ اس کے سب سے زیادہ وفادار اور سب سے زیادہ اس کے یعنی سنسیئر ہوتے ہیں اس سے۔ تو اصل تربیت جو ہے اور صحیح تربیت جو ہے وہ والدین ہی کسی انسان کی کر سکتے ہیں۔ تو ہم انسانی معاشرے کو جب اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر انسانوں نے درندوں کو پیچھے چھوڑ دیا، درندگی کے اندر انسانوں سے بڑھ کر کے کوئی اور آگے نہیں ہے، کیسے کیسے اجتماعی طور پر انسانوں نے انسانوں کو نقصان پہنچایا ہے، اور کیسے کیسے جو ہے وہ انفرادی طور پر اور گھریلو لیول کے اوپر انسان ایک دوسرے کو تکلیف و اذیت کا شکار کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسے جانوروں سے بدتر انسان، ایسے ظالم انسان، ایسے بے پرواہ انسان، وہ کیوں دنیا کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کسی تربیتی نظام کا فیل ہو جانا نہیں ہے، کسی مثبت تربیتی نظام کا ناکام ہو جانا کہ جی تربیتی نظام تو تھا لیکن تربیت کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نہیں، تربیتی نظام کے فیل ہو جانے کی وجہ سے انسانوں کی یہ کیفیت نہیں بنی کہ جی انسان یہی کہتا ہے نا، عقل جو کہ شیطان سے اپنی آئیڈیاز لے رہی ہوتی ہے، شیطانی وساوس لے رہی ہوتی ہے، شیطانی جو ہے وہ جو دھوکے جو ہے وہ ان کو قبول کر رہی ہوتی ہے، تو وہ عقل کیا کہنا شروع کر دیتی ہے، دنیا کے اندر اتنا برا حال ہے، پاکستان کا اتنا برا حال ہے، جی مسلمان معاشرے کا اتنا برا حال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جی یہ جو مولوی وغیرہ جو ہے نا، یہ سارا جو دین ہے نا، یہ بالکل اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ جو دین کی رٹ لگائے رکھتے ہیں، یا یہ جو ہے وہ ہر وقت اس قسم کی باتیں کرتے رہے، آخرت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جو ہے وہ نیکی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ثواب کی باتیں کرتے رہتے ہیں، گناہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہوا تو کچھ بھی نہیں، اتنا بڑا معاشرہ ہے، پاکستان کے لوگ سب سے زیادہ، امریکہ زیادہ بہتر ہے، یورپ زیادہ بہتر ہے، پاکستان جو ہے وہ اتنا برا ہے، سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ جھوٹ فریب دھوکہ دہی سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ایک مسلم ملک ہے، اسلام کے نام کے اوپر بنایا گیا ہے، اور جو ہے وہ اس کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ جی قرآن جو ہے وہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ یہ سب بیکار ہے، کیونکہ یہ سب کچھ موجود تھا لیکن پاکستانی اچھے نہ بن سکے، بلکہ سب سے زیادہ برے بن گئے، اس کا مطلب ہے یہ سب بیکار ہے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ سب بیکار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تھیوری کو جو ہے وہ پریکٹس کے اندر نہیں لایا گیا ہے۔ تربیتی نظام کا فیل ہو جانا اس دگرگوں حالت کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اس تربیتی نظام کا نہ ہونا اس کا ذمہ دار ہے۔ تربیتی نظام کی ایبسنس یہ ذمہ دار ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی تربیتی نظام جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تربیتی نظام ہے، دین اسلام جس کو کہتے ہیں، اور یہ واحد تربیتی نظام ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کسی کی سننے کا موقع ملا، کہتے ہیں یہ سب سے بہترین تربیتی نظام ہے، شاید کہتے ہوئے زبان پھسل گئی، سلپ آف دی ٹنگ کہیں گے ہم، کیونکہ کہنے والے جو ہیں وہ ایک سند یافتہ بھی ہیں، سلپ آف دی ٹنگ کہیں گے۔ غلط، یہ بہترین تربیتی نظام نہیں ہے، یہ واحد تربیتی نظام ہے، دس از دی اونلی تربیتی نظام جو کہ دین اسلام ہے۔ سب سے بہترین نہیں ہے, دوسروں کو خوش کرنے کی اتنی کوشش نہیں کریں, اتنا زیادہ پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے نہیں دنیا کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے نہیں دوؤں کو ٹھیک کرنا ہے, یہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ ہی ان کو ٹھیک کریں گے. ہم نے تو اپنی قبر کی حفاظت کرنی ہے, اپنے آخرت کی حفاظت کرنی ہے. ہم کیوں اس کو کہیں کہ سب سے بہترین ہے؟ یہ واحد تربیتی نظام ہے. تو یہ اس تربیتی نظام کی فیلئر نہیں ہے کہ پاکستان اچھا نہ بن سکا یا دوسرے مسلمان ملک جو ہیں وہ اچھے نہ بن سکے, یہ ایبسنس آف تربیتی نظام ہے. اور اس کی وجہ, ایک ایمان والے کے لیے کوئی مشکل اس کی وجہ نہیں ہے, کیونکہ مربی اصلاً جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور یہ دین اللہ کا دین ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ دین فیل ہو گیا تو دراصل کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, خدا فیل ہو گیا, پروردگار فیل ہو گیا, اپنا کام پورا نہیں کر سکا. کیونکہ یہ نظام کسی انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے, یہ کسی مولوی کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے, حتیٰ کہ یہ نظام تو کسی رسول کا بھی بنایا ہوا نظام نہیں ہے, یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام فیل ہو گیا, کیا مطلب؟ اللہ نے نظام جو ہے وہ غلط بنایا تھا, یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ اللہ کا نظام جو ہے نعوذ باللہ وہ ناقص تھا, وہ کام اپنا پورا نہیں کر سکا. وہی اللہ کا نظام کوئی فیل نہیں ہوا, ہم نے اس نظام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. ہم اس نظام کے ساتھ جو ہے وہ کھیل کود کرتے پھر رہے ہیں, تماشے کرتے پھر رہے ہیں, اس وجہ سے یہ نظام ہمیں فائدہ نہیں دے پا رہا. نظام کا قصور اس کے اندر نہیں ہے, قصور سارا کا سارا ہمارا ہے. تو اسی وجہ سے آخر میں, بلکہ اس سے پہلے کہ جن لوگوں نے اس نظام کو قبول کیا اور جن لوگوں نے اس نظام کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کیا, اس نظام کو واحد اپنی نجات کا نظام سمجھا, تو ان کے اندر کیسی تبدیلیاں آئیں, کیسی تبدیلیاں آئیں. چھوٹی موٹی تبدیلیاں تو بڑے اچھے اچھے لوگ تھے, تھوڑا سا اور اچھے بن گئے, نہیں. ایک واقعہ کہ ایک صحابی اسلام لا کر کے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, میں نے بہت گناہ کیے ہیں, میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, کیا میرا گناہ اسلام لانے کی وجہ سے معاف ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں, اسلام جو ہے وہ ہر پرانے گناہ کو جو ہے ختم کر دیتا ہے, لیکن وہ بار بار اصرار کرتے رہے. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا, کیا ہے تم نے؟ تو فرمانے لگے کہ میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس قبیلے کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. بیٹی پیدا ہوتی تھی, اس کو قبر میں پھینک کر کے آ جاتے تھے, مٹی ڈال کے آ جاتے تھے. تو میری بیوی جو ہے اس کے ہاں ولادت ایکسپیکٹڈ تھی, تو قدرتاً مجھے جو ہے نا ان دنوں سفر درپیش ہو گیا, سفر کی وجہ سے میں کہیں اور چلا گیا. تو میری بیوی کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی. اب میں چونکہ دور گیا ہوا تھا اور بیوی کو پتا تھا کہ ہمارے قبیلے کے اندر مرد تو بیٹیوں کو نہیں چھوڑتے, تو اس نے کیا کیا کہ میری بیٹی کو جو ہے وہ اپنی بہن کے حوالے کر دیا جو کہ تھوڑا دور رہتی تھی. تو اس کی بہن میری بیٹی کو لے کر کے چلی گئی اور میری بیٹی اپنی خالہ کے گھر پلنا شروع ہو گئی. پھر میں سفر سے واپس آیا تو بیوی سے پوچھا, بھائی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی اور چونکہ ہم لوگ, ہمارا تو دستور یہ ہے, تو میں نے دستور کے مطابق جو ہے نا اس کو ٹھکانے لگا دیا. اس طرح کی بات اس نے مجبور سی بات کر دی. تو میں اس کی بات سن کر کے یہی سمجھا کہ ہاں چلو, اس نے خود ہی ایک کام کر دیا, مجھے جو ہے وہ اپنا سر کھپانا نہیں پڑا اس کے اوپر, اس نے بیٹی کو دفن کر دیا ہوگا. تو میں اطمینان سے رہنا شروع ہو گیا, بیوی جو ہے وہ خاموش ہو گئی. پھر تھوڑے عرصے میں جو میری سالی تھی, بیوی کی بہن, وہ پھر تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد ہمارے پاس ملنے کے لیے آتی تھی. تو اس کے پاس یہ بچی تھی, تو اس نے نا اس بچی کو اپنی بیٹی کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ یہ میری بیٹی ہے. تو وہ جب آتی تھی تو یہ چھوٹی بچی جو تھی وہ مجھ سے کھیلتی تھی, میں بھی اسے کھیلتا تھا. تو تھوڑے تھوڑے عرصے میں وہ ہمیں وزٹ کرنا شروع ہو گئی, اس بچی کے ساتھ میں کھیلنا شروع ہو جاتا تھا. تو اس طریقے سے نا میری اس کے ساتھ ایک بانڈنگ بن گئی, ایک محبت کا تعلق بن گیا. تو جب میری بیوی نے دیکھا کہ اب میرے شوہر کا اس بچی جو کہ ہماری بچی ہے اس کے ساتھ محبت کا تعلق بن گیا ہے, تو ایک دن جو ہے نا اس نے اس راز کو کھول دیا کہ یہ بچی جو ہے یہ میری بہن کی بیٹی نہیں ہے, یہ تو ہماری بیٹی ہے, اور میں نے تمہاری خوف کی وجہ سے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. تو میں نے اس کی بات سن لی اور میں خاموش ہو گیا, میں نے کوئی ریاکشن نہیں کیا اس وقت. پھر وہ بچی جو ہے وہ ہمارے گھر میں رہنے شروع ہو گئی, کیونکہ میں نے نہیں کہا تھا کچھ بھی, تو وہ ہماری بیٹی تھی, ہمارے ساتھ رہنا شروع ہو گئی. ایک دن جو ہے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کہیں کام پہ جانا ہے اور میں بیٹی کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں. تو بیوی کو کیا پتا, اس نے کہا ٹھیک ہے ضرور جائے آپ بیٹی آپ کے ساتھ. تو میں اپنی بیٹی کو لے کر کے اس جگہ پہ پہنچا جو کہ آج بھی وہ قبرستان مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے, زندہ بچیوں کا قبرستان. اور میں نے وہاں پہ جا کر کے قبر کھودنی شروع کر دی. قبر کھودنے کے وقت جو مٹی میرے کپڑوں کے اوپر پڑتی تھی تو میری بچی جو ہے اس مٹی کو میرے کپڑوں پر سے جھاڑ رہی ہوتی تھی, ابو آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں. میں نے قبر کھودی اور قبر کھودنے کے بعد میں نے اس بچی کو اس کے اندر دھکا دے دیا. اوکے ابو کیا کر رہے ہیں, مجھے چوٹ لگ گئی, نیچے گر گئی ہوں. میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی. اس بچی نے چلانا شروع کیا, ابو میری آنکھوں میں مٹی پڑ رہی ہے, میرے کپڑوں میں مٹی پڑ رہی ہے, میرے منہ میں مٹی جا رہی ہے. لیکن میرے اوپر ایسی وحشت اور بربریت سوار ہوئی ہوئی تھی کہ میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی, اور میں مٹی پھینکتا گیا پھینکتا گیا پھینکتا گیا, حتیٰ کہ وہ بچی مٹی کے نیچے دفن ہو گئی اور اس کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئی. اللہ کے نبی مجھے نہیں لگتا کہ میرا گناہ معاف ہوگا. ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف کر دیں گے. انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی ایک زمانہ تھا کہ ہم ایسے ہوا کرتے تھے, ہم ایسے ہوا کرتے تھے, اور آج میرا یہ حال ہے کہ میں چلتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ میرے پیر کے نیچے کوئی چونٹی تو نہیں آ گئی. چونٹی کی جان کی بھی مجھے زیادہ فکر پڑی ہوئی ہے اس وقت. تو جب اپنے آپ کو تربیتی نظام کے حوالے کرتا ہے نا انسان, تو اس کے اندر ایسی تبدیلی آ جاتی ہے, ایسی بالکل یو ٹرن لے لیتا ہے, حیوانیت سے بدتر انسان سے ہوتے ہوئے وہ ایسا انسان بن جاتا ہے کہ پورے عالم کا وہ راہبر اور سکھانے والا بن جاتا ہے. تو یہ تربیتی نظام کی اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, ہم اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں. ہم اس نظام کے آگے اپنے آپ کو سپرد کریں گے تو ہم اللہ کے اچھے بندے بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اچھا بندہ بنائیں گے, اچھا انسان بنائیں گے. ہمیں اور ہماری اولادوں کو, ہماری نسلوں کو, یہ انہی صحابہ کی نسلیں تھیں نا جنہوں نے 1300 سال انسانیت کے اوپر حکمرانی کری ہے, انسانیت کے راہبر رہے ہیں. یہ مروب نہیں ہوتے تھے کافروں سے, کافروں سے مروب تو اس وقت ہوئے جب کافر ان کے اوپر حکمران بنے, اس کے بعد مروب ہونا شروع ہوئے کافروں سے. جیسے بھی تھے, گناہ بھی کر رہے ہوتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی سلطنت دی ہوئی تھی. تو یہ ایسے لوگ جو تربیت یافتہ تھے نبی علیہ السلام کے, یہ اس تربیت کا اثر 1300 سال دنیا کے اندر چلا ہے, اور یہ واپس آئے گا, یہ دوبارہ پلٹ کر کے واپس آئے گا. لیکن اس تربیتی نظام کی کچھ شرائط ہوتی ہیں, اس کو بھی ہم سن لیتے ہیں, کہ صرف مربی کے موجود ہونے سے تربیت نہیں ہو جاتی, یا مربی کا نام لگ جانے سے تربیت نہیں ہو جاتی. دیکھیں اصل مربی کون ہے, ربا, اصل پروردگار, اصل تربیت کرنے والا تو رب ہے نا, پروردگار ہے نا. اور جتنے انسان اس دنیا میں بستے ہیں سارے کے سارے عبداللہ ہیں, سارے کے سارے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نسبت ہر انسان کے پاس ہے, ہر بندہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. لیکن کیا ہر انسان کی مثبت تربیت ہو رہی ہوتی ہے یا نہیں؟ کوئی اس کے اندر بتانے والی بات نہیں ہے, پروف کرنے والی بات نہیں ہے. نہیں, ہر انسان کی تربیت مثبت نہیں ہو رہی ہوتی, بلکہ کتنی بڑی تعداد کے اندر انسان ہیں, اللہ کے بندے ہیں, جن کی منفی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. जिनके अंदर बिगाड़ जो है वो खुल के सामने आ रहा होता है और वो ऐसे वहशी इंसान बन रहे होते हैं जैसा कि अभी हमने तस्करा किया। हालांकि अल्लाह के साथ निस्बत हर एक की मौजूद है, तो फायदा किसको हो रहा है? फायदा सिर्फ उसको हो रहा है जो कि अल्लाह की मान करके चलने वाला बना, जिसने अपने परवरदिगार को परवरदिगार माना नहीं और उसके हुक्मों की अतात नहीं करी, इस निस्बत का उसको कोई फायदा नहीं हुआ, इस निस्बत का उसको कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। क्यों? और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ इसलिए कि कोई दूसरी अल्लाह ताला की मखलूक जो है वो जहन्नुम में नहीं जाएगी, सिर्फ ये इंसान और ये जिन, सिर्फ ये जहन्नुम में जाएंगे। इनको अल्लाह ताला के साथ खुसूसी निस्बत अता की गई थी और उन्होंने उसकी नाकदरी करी। यही उसूल आगे भी चलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया के अंदर जितने इंसान नबी अलैहिस्सलाम सलाम की बेअसत के बाद मौजूद थे, सारे के सारे इंसान नबी अलैहिस्सलाम सलाम की उम्मती, सारे के सारे इंसान नबी अलैहिस्सलाम सलाम की उम्मती। लेकिन फायदा कौन से उम्मतियों को हुआ? उम्मत इजाबत को फायदा हुआ। उम्मत इजाबत उन उम्मतियों को कहते हैं कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम सलाम के ऊपर ईमान लाया, और जो लोग ईमान नहीं लाए वो उम्मत दावत कहलाते हैं। अगर मौत की हालत भी उनकी इसी हालत में मौत हो गई, उनको कोई फायदा नहीं हुआ नबी अलैहिस्सलाम सलाम की उम्मती होने का। तो काफिर भी नबी अलैहिस्सलाम सलाम की उम्मती हैं, यहूदी ईसाई हिंदू सारे नबी अलैहिस्सलाम सलाम की उम्मती हैं, लेकिन इनमें से फायदा सिर्फ किन उम्मतियों को हुआ कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम सलाम की मानी, उनको भी माना, उनकी भी मानी। उसी तरीके से आज के भी मुसलमानों में से वही मुसलमान ज्यादा फायदा पा रहे होते हैं नबी अलैहिस्सलाम सलाम से, जो कि नबी अलैहिस्सलाम सलाम को भी मान रहे होते हैं और नबी अलैहिस्सलाम सलाम की भी मान रहे होते हैं, तो वो फायदेमंद उम्मती कहलाते हैं, फायदेमंद जो फायदा पाने वाले मुसलमान कहलाते हैं। और यही चीज जो है वो हमारे मशाइख के साथ भी चलती है कि हम में से बहुत से जो है वो मशाइख के साथ ताल्लुक बना लेते हैं, नाम लगवा लेते हैं, मुरीदों में नाम लिखवा लेते हैं, सालिकीन में नाम लिखवा लेते हैं, और हम ये समझते हैं कि जो हमारा नाम लिखवा लेना जो है वो हमारी कामयाबी की दलील हो गई, जमानत हो गई कामयाबी की। लेकिन अगर हम अपने शेख के साथ वो तरबियत वाला मामला नहीं रखा, अपने शेख को अपना मुरब्बी नहीं बनाया, तरबियत करने वाला, बल्कि सिर्फ उनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा कुछ फुकवाने वाला बना लिया, वजीफे मालूम करने वाला बना लिया, हजरत फलानी चीज का वजीफा दे दीजिए, फलाने पानी के ऊपर दम करके मुझे दे दीजिए, या इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ गए तो उनसे दुआ करवा ली अपने मसलों के अंदर, लेकिन तरबियत नहीं करवाई अपने हजरत से अपनी, तो ऐसे नाम लगवाने का भी कोई फायदा नहीं है। बल्कि ये नाम लगवाना जो है वो उसी तरीके से ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा बनिस्बत उस शख्स के कि जिसके पास नाम भी नहीं था, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने यह नेमत नहीं दी थी, आपको अल्लाह ताला ने नेमत दी थी और आपने उस नेमत के होते हुए उस नेमत की नाकदरी करी है। तो शेख को जो है वो मुरब्बी का मुकाम ना देना, ये उस शेख की नाकदरी होती है और इसका जो है वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। आम जुड़े हुए आम लोगों को जो कि नहीं जुड़े हुए होते उनको उतना नुकसान नहीं होता क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने नेमत दी नहीं थी। तो एक बात तो ये कि सिर्फ नाम लगवाने से फायदा नहीं होता, जैसे इंसानों को अल्लाह का नाम अपने साथ लगवा लेने से फायदा नहीं हुआ, उम्मतियों को नबी अलैहिस्सलाम सलाम का उम्मती होने से फायदा नहीं हुआ, उसी तरह से मुरीदों को शेख का नाम लगवा लेने से फायदा नहीं होता। उस वक्त जो है ना वो जो किताबों के अंदर सोबत के फवायद और तजल्लियात और नजर लग गई और उंगली पकड़ ली और ये कर लिया वो कर लिया, इस किस्म की कहानियां उस वक्त काम नहीं आती, सब धरा का धरा रह जाता है। तो शेख की कदर यह होती है कि उससे अपनी तरबियत करवाई जाए, अपने आप को उसके हवाले किया जाए और उसको यह एहसास दिया जाए, दिलाया जाए कि हां मैंने आपकी मान करके चलना है, मैंने आपसे सीखना, सीखने के लिए आया हूं, मैं अपनी इसलाह करवाने के लिए आया हूं, तब हमें उसका फायदा होगा। उसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट एक दूसरे अल्फाज में इस तरह बयान किया जा सकता है कि असल में जो तरबियत है وہ اللہ نے کرنی ہے. رسول بھی وسیلے ہیں, سبب ہیں, مینز ہیں. اصل میں تربیت اور ہدایت یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو جب رسول وسیلہ ہے, رسول سبب ہے, تو آج کے دور کا کوئی شیخ جو ہے وہ بھی سبب ہی ہوتا ہے, وہ بھی اس تربیت کا وسیلہ ہی ہوتا ہے. اصل میں تربیت اللہ نے کرنی ہے. تو اسی وجہ سے اللہ کو راضی کرنا, یہ اس وسیلے سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے بڑی شرط ہے. کہ شیخ کے وسیلے سے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہماری اصلاح ہو جائے, ہم اچھے انسان بن جائیں, ہماری تربیت ہو جائے, اس کے لیے ہم اللہ تعالی کے ساتھ 420 ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے. اخلاص لازم ہے, شرط ہے, بنیاد ہے اس اصلاح کی, اس فائدے کی. ہم جھوٹ, مکر و فریب, 420 جو بھی اس کو کہہ لیں, شیخ کو دیوار کے پار نظر نہیں آتا, شیخ کو چھپی ہوئی آوازیں نہیں آتی, شیخ کو عالم الغیب کا رتبہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بریلیوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ جی نبی علیہ السلام کو عالم الغیب کہتے ہیں, وہ نبی علیہ السلام کا حاضر و موجود کہتے ہیں. ان کے کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ تو نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر اور عالم الغیب کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ تو اپنے شیخ کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب کہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ زیادہ غلط کام کر رہے ہیں کہ آپ زیادہ غلط کام کر رہے ہیں؟ غلط کام دونوں کر رہے ہیں آف کورس, لیکن پھر وہ کسی اونچی شخصیت کو کہہ رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ اس دور کے کسی شیخ کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عالم الغیب ہیں, وہ حاضر و ناظر ہیں. اللہ تعالی کے ساتھ جو ہے وہ بدعقیدگی, اللہ تعالی کے ساتھ بدعقیدگی, یہ نہیں چلتی. تو مشائخ کے ساتھ اگر ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے تو ہمیں رب کے ساتھ پہلے مخلص ہونا ہوگا. ہماری نیت رب کے ساتھ جو ہے وہ خالص ہونی ضروری ہے. کسی قسم کا دنیاوی فائدہ حاصل کرنا, گلیمر کا مل جانا, نام کا لگ جانا, اس قسم کی اگر نیت ہوگی, اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے ایسی نیت سے. اللہ تعالیٰ کو ایسی نیت سے جلال آتا ہے, اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے, یہ میرے ایک بندے کو اتنا اہمیت دے رہا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا نام لگوا دینا سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ جو ہے اس کے لیے زیادہ اہم ہے. اخلاص, خیر خواہی اور بالکل خالص ہونا, بالکل کھرا ہونا, یہ اصلاح کے لیے ضروری ہے. یہ پہلی چیز ہے, نیت کا خالص ہونا. تو جو تربیت کی اتنی ساری ہم باتیں کر رہے ہیں, جس کے اوپر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے باقاعدہ اب دو کلاسز بھی شروع کی ہوئی ہیں, ایک مثالی عورت کے نام سے عورتوں کے اندر, اور ایک مثالی مرد کے نام سے مردوں کے اندر, کہ جی ہم مثالی باپ کیسے بن سکیں, مثالی بیٹا کیسے بن سکیں, مثالی شوہر, مثالی بیوی, مثالی ساس, مثالی بہو. یہ ساری کی ساری تربیت کی باتیں اہم ہیں, انتہائی اہم ہیں, کیونکہ بغیر تربیت کے ہم اچھے انسان بن نہیں سکتے, ہم اپنے گھرانوں کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر مثبت تبدیلی لا نہیں سکتے. یہ بیٹھے بٹھائے کہ ہم نیک انسان نہیں بن جائیں گے, اچھے انسان نہیں بن جائیں گے, اس کے لیے تربیت کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا, اس تربیت کو سیکھنا پڑے گا, اس تربیتی نظام کے اندر اپنے آپ کو داخل کرنا پڑے گا, تب اچھے انسان بن سکیں گے. لیکن اس تربیتی نظام سے فائدہ اٹھانے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ ربا کے ساتھ خالص ہونا, ربا کے ساتھ خالص ہونا. اس اخلاص کے بغیر جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا یہ, اور بہت برا انجام ہوتا ہے. رب کے ساتھ 420 کرنے کا بہت برا انجام ہوتا ہے, بہت برا انجام ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے محفوظ فرمائے, اور بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کے لیے اس لیے کہ ابھی بس اذان کا وقت ہی ہوا ہے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا.
ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ قرضوں سے, مرضوں سے, قلت سے, علت سے, ذلت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما, فتنہ مال سے ہماری حفاظت فرما, فتنہ جمال سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ یہ جو آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی, اس کو اے اللہ اپنی موت تک لے جانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی قبر تک لے جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ میدان حشر میں اس کو ہماری نجات کا سبب بنا. اے اللہ ایمان کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے. اے اللہ ہم تیرے کمزور ترین بندے ہیں, تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمزور ترین امتی ہیں. اے اللہ انتہائی بوجھ کا شکار ہیں. اے اللہ انتہائی مشکل زمانے میں زندہ ہیں. اے اللہ ہر قسم کی سازشیں ہمارے خلاف موجود ہیں. اے اللہ کافروں کو شاید اتنی طاقت مسلمانوں کے اوپر اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی. اے اللہ ہمارا ایک ہی سہارا ہے. اے اللہ صرف آپ ہی ہمارا سہارا ہے. اے اللہ وسائل ہمارے پاس نہیں ہے. اے اللہ اسباب ہمارے پاس نہیں ہے. اے اللہ جو ہمیں اسباب نظر بھی آتے ہیں اپنے پاس, اے اللہ وہ بھی صرف ایک دھوکہ ہی ہے. اے اللہ وہ اسباب بھی دراصل ہمارے دشمنوں ہی کے ہاتھوں میں ہیں. اے اللہ ہم اس کو دھوکے میں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں ہیں, لیکن اے اللہ وہ اسباب بھی اے اللہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں ہیں. اے اللہ ہم اسباب سے بالکل مایوس ہو چکے. اے اللہ صرف اور صرف ایک مسبب الاسباب ہمارے پاس رہ گئے. اے اللہ بے شک آپ پہلے بھی کافی تھے, اے اللہ آپ ابھی بھی کافی ہیں, لیکن پھر بھی ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اسباب کی دولت بھی تھی. اے اللہ ان کے پاس صلاحیتیں بھی تھیں. اے اللہ ان کے پاس ایک نظم و ضبط بھی تھا. اے اللہ ان کے پاس آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اے اللہ قربت بھی تھی. اے اللہ ان کی صحبت بھی تھی. اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ نہ اعمال ہیں, نہ اے اللہ ہمارے پاس جسمانی صلاحیتیں ہیں, نہ اے اللہ ہمارے پاس کوئی عقلی صلاحیتیں ہیں. اے اللہ نہ کوئی علمی صلاحیتیں ہیں. اے اللہ بالکل ہی درماندہ ہو چکے. اے اللہ آپ ہماری مدد اگر نہیں کریں گے تو اے اللہ ہم کسی کو شکست دینا تو دور کی بات, ہم اپنے نفس کو شکست نہیں دے پاتے. اے اللہ ہم اپنے ہاتھوں ہی سب سے بڑے شکست خوردہ بنے جا رہے ہیں. اے اللہ کافر کو کیا شکست دینی. اے اللہ ہم تو اپنے سامنے اپنے آپ سے ہی شکست کھائے ہوئے ہیں. اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کر لینے سے بچا لیجئے. اے اللہ اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے سے اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ تربیت کی بہت باتیں کرتے ہیں, لیکن اے اللہ یہ تربیت ہمیں کیسے ملے گی؟ اے اللہ اس تربیت سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ اے اللہ یہ بھی آپ ہی سکھلا دیجئے. اے اللہ اس کو سیکھنے کے اسباب پیدا فرما دیجئے. اے اللہ اس کو سکھانے کے لیے اے اللہ اپنے رجحان عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس کو سکھانے کے لیے اے اللہ وہ تعلیمی اے اللہ مواقع عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری جو بھی ہمارے درمیان صلاحیت والے افراد آپ نے رکھے ہوئے ہیں, اے اللہ ان صلاحیت والے افراد کو ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم اپنی اولادوں کی زندگیاں ویسے برباد نہیں کرنا چاہتے. اے اللہ ویسے برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. اے اللہ جیسے کہ ہماری اور ہماری پچھلی کئی نسلوں کی زندگیاں برباد ہو چکی. اے اللہ جس طریقے سے اے اللہ اتنے آپ نے جو بھی نعمتیں عطا فرمائی تھی, ہم نے ان نعمتوں کی ناقدری کری. اے اللہ وہ نعمتیں ہم سے چھین لی گئیں. اے اللہ ان نعمتوں کی جو ہمارے پاس موجود ہیں, اے اللہ قدر دہانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ زوال نعمت کے عذاب سے اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی کہا گیا سنا گیا اس میں جو خیر تھا وہ آپ کی توفیق سے تھا. اے اللہ جو بھی شر تھا وہ ہماری طرف سے تھا. اے اللہ ہمارے شرور کو معاف فرما دیجئے, ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی خیر تھا اے اللہ اس کو ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنا دیجئے. اے اللہ ہماری زندگیوں کے بہتر ہونے کا سبب بنا دیجئے. اے اللہ
مارس مل بیٹھنے کو اپنی نسبت سے اے اللہ قبول فرما لیجئے. اے اللہ جنہوں نے بھی اس کے لیے محنتیں کریں, وقت دیا, اے اللہ اپنی صلاحیتیں دیں, اے اللہ اس کے لیے اپنی فکریں لگائیں اور ہمیشہ لگایا کرتے ہیں, اے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے ان کے تمام اہل و عیال کی آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی اے اللہ بیکار کی محنتوں کو اے اللہ آپ اپنی رحمت سے کام کی محنت بنا دیجئے, اے اللہ کار آمد بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے لیے, ہمارے اہل و عیال نسلوں کے لیے, اے اللہ اس کو مفید بنا دیجئے. اے اللہ سب کچھ آپ ہی کا ہے, اے اللہ سارے بندے, ساری دنیا, ساری کائنات آپ ہی کی ہے. اے اللہ ہم تو آپ کے بندے ہیں, اے اللہ ہمیں بندگی کی توفیق بھی آپ کی عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ اگر ہمیں جہنم رسید کر دیں گے تو اے اللہ کسی کا فائدہ نہیں ہوگا, اے اللہ بس آپ کا اور ہمارا مشترکہ دشمن شیطان خوش ہو جائے گا. اے اللہ اس مردود کو خوش نہ فرما دیجئے, اے اللہ اس کو مردود فرما دیجئے, اے اللہ اس کو رد کر دیجئے. اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کر دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو, کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرما دیجئے. اے اللہ ہماری محنتوں کو اے اللہ برکتوں کے ساتھ قبول فرما لیجئے. اے اللہ اگر آپ نے ہمیں جنت نصیب فرما دی تو اے اللہ آپ کی جنت میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی, اے اللہ آپ کی جنت میں اے اللہ کوئی جگہ کم نہیں پڑ جائے گی. اے اللہ آپ کی جنت تو اتنی وسیع ہے کہ ارض السماء والارض, اے اللہ آسمان و زمین کی وسعت سے زیادہ وسیع ہے. اے اللہ ہم فقیروں کو بھی اس کے اندر کچھ جگہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم حساب کتاب کے قابل نہیں ہیں. اے اللہ کوئی دنیا کا بندہ اگر ہم سے پوچھ لے تم نے فلانا کام کیوں کیا اور ایسے کیوں کیا, اے اللہ ہم اس کو جواب دینے کی استعداد اپنے اندر نہیں پاتے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارے نام اعمال کھلوا دیے, اے اللہ سب کے سامنے کھول دیے, ہمارے ماں باپ کے سامنے, ہمارے مشاہد کے سامنے, ہمارے اساتذہ کے سامنے, اے اللہ ہمارے بچوں کے سامنے, ہمارے بڑوں کے سامنے, تو اے اللہ اس دن ہمارا کیا حشر ہوگا. اے اللہ جو ہم چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں, اے اللہ نامہ اعمال کے اندر تو سب کچھ درج ہے. اے اللہ ہمارے نامہ اعمال کو بند ہی رکھیے, اے اللہ اس کو کسی کے سامنے نہ کھولیے گا. اے اللہ بس اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دیجیے گا. اے اللہ اپنے گناہوں کے اوپر خوش ہونے کی سے اے اللہ ہمیں معاف, ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ ہم ایمان کے آخری درجے کے اوپر ہیں کہ بس ہم گناہ کو گناہ ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اے اللہ اس درجے سے نیچے ہمیں نہ گرنے دیجئے. اے اللہ ہمارے اولادوں کو نہ گرنے دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت سے, اے اللہ اپنے وسائل سے, اپنے نعمتوں سے, اے اللہ آپ انتظام فرما دیجئے کہ اے اللہ ہم اپنے اولاد کی بہترین تربیت کر سکیں. اے اللہ ان کو اچھا انسان, اچھا مسلمان بنا سکیں. اے اللہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اچھا امتی بنا سکیں. اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے. اے اللہ آپ اس کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے, اے اللہ وہ بھی اپنی رحمتوں سے ہمیں عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.